یہ بی بی سی کی اردو سروس ہے۔ پیش خدمت ہے حالات حاضرہ کا پروگرام سیربین، جو اب ریڈیو کے علاوہ ہماری ویب سائٹ بی بی سی اردو ڈاٹ کام پر بھی براہ راست نشر کیا جاتا ہے۔ ہمارے فیس بک پیج اور ہماری ویب سائٹ پر آپ ہمارا ٹی وی پروگرام بھی دیکھ سکتے ہیں۔
اتوار 16 مارچ، بی بی سی کے پروگرام سیربین کے ساتھ نازش ظفر کا سلام۔ مریم نواز شریف اور بلاول بھٹو کی جاتی عمرہ میں ملاقات، اپوزیشن کی مشترکہ تحریک کا ایجنڈا کس صورت میں کامیاب ہوگا؟ تجزیہ کار نے کہا،
ان کو بھی دیکھنا پڑے گا کہ یہ صرف ان کی جو تحریک ہے اس کا نقطہ یہ نہ ہو کہ فلانے کی رہائی ہو یا فلانے کی رہائی ہو، بلکہ اس کا ایک جامع پہلو ہو اور وہ عوام سینٹرک ہو۔
اداکارہ زالے سرحدی نئے ٹی وی ڈرامے کی ریلیز کے لیے تیار ہیں، کہانی اور کردار کے متعلق کہتی ہیں،
اس ڈرامے کا مدعا بھی یہی ہے، جو بھی کیریکٹرز اس میں ہیں سب کا قسمت کے ساتھ کوئی نہ کوئی واسطہ ہے، اور وہ قسمت ان کے ساتھ کیا برا کرتی ہے اور کس طرح سے وہ لڑ کے اپنی چیز منوا لیتے ہیں۔
ان موضوعات پر تفصیلاً بات ہوگی، پہلے خاص خاص خبریں ساتھ سہیل سے۔
پاکستان مسلم لیگ نواز کی نائب صدر مریم نواز کی دعوت پر پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری آج جاتی عمرہ گئے۔ جاری ہونے والے مشترکہ اعلامیے کے مطابق دونوں رہنماؤں میں اس بات پر اتفاق ہوا کہ ملک کو اقتصادی تباہ حالی کی گہری دلدل میں دھکیل دیا گیا ہے۔ بلاول بھٹو زرداری نے ملاقات کے بعد ایک پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے کہا،
June 21st جو کہ شہید محترمہ بینظیر بھٹو کا سالگرہ بھی، میں خود نواب شاہ میں ایک جلسہ سے خطاب کروں گا، جہاں سے میں باقاعدہ پاکستان پیپلز پارٹی کا عوامی رابطہ مہم کا شروعات کروں گا۔
پاکستان فوج کے شعبہ تعلقات عامہ کے مطابق فوج میں لیفٹیننٹ جنرلز کی تقرریاں اور تبادلے کیے گئے ہیں۔ لیفٹیننٹ جنرل فیض حمید کو ڈی جی آئی ایس آئے تعینات کر دیا گیا ہے۔ ہانگ کانگ میں ہزاروں مظاہرین سیاہ لباس میں ملبوس سڑکوں پر آ گئے ہیں۔ ہانگ کانگ میں مظاہرین ایکسٹریڈیشن کے قانونی مسودے کو واپس لینے کے ساتھ سربراہ کیری لیم کے مستعفی ہونے کا بھی مطالبہ کر رہے ہیں۔ سعودی عرب نے خلیج کے ایک اہم بحری رستے میں تیل کے ٹینکروں پر تازہ حملے کے لیے حریف ملک ایران کو مورد الزام ٹھہرایا ہے۔ امریکہ نے اس سے قبل ان حملوں کا الزام ایران پر لگایا تھا۔ دوسری جانب ایران نے تمام الزامات کی تردید کی ہے۔ اسرائیلی وزیر اعظم بنیامین نتن یاہو کی اہلیہ سارا نتن یاہو نے اعتراف کیا ہے کہ انہوں نے عوامی فنڈز کا ناجائز استعمال کیا، اور انہوں نے بطور جرمانہ ریاست کو $15,000 دینے کی رضامندی ظاہر کی ہے۔ نائجیریا میں عام انتخابات کے تقریباً 4 ماہ بعد یورپین مبصرین نے اپنی حتمی رپورٹ شائع کی ہے، جس میں فوری طور پر انتخابی اصلاحات متعارف کرانے کی تجویز دی گئی ہے۔ رپورٹ میں وضح کیا گیا ہے کہ نظام میں تکنیکی ناکامیاں شامل ہیں۔ یہ بی بی سی اردو سروس ہے۔
خاص خاص خبریں آپ نے ساتھ سہیل سے سنی۔ حالات حاضرہ کا پروگرام سیربین آپ بی بی سی اردو سروس سے سن رہے ہیں۔ کرکٹ ورلڈ کپ میں روایتی حریفوں پاکستان اور انڈیا کے درمیان میچ جاری ہے، اس پر تفصیلی تجزیہ شامل کریں گے پروگرام میں ذرا آگے چل کر، لیکن پہلے پاکستان سے آج کا بڑا سیاسی موضوع۔ پاکستان مسلم لیگ نون کی رہنما مریم نواز کی دعوت پر پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری نے رائے ونڈ میں ان سے ملاقات کی ہے۔ اقتصادی بجٹ اور دونوں جماعتوں سے اہم رہنماؤں کی گرفتاری کے بعد اس ملاقات کو سیاسی منظرنامے میں نہایت اہمیت کا حامل سمجھا جا رہا ہے۔ میں نے لاہور میں موجود نامہ نگار عمر دراز ننگیانہ سے بات کی اور پہلے ان سے پوچھا کہ ملاقات کس ماحول میں ہوئی اور مشترکہ اعلامیے میں کیا کہا گیا ہے۔
یہ ملاقات جو ہے، مریم نواز شریف نے بلاول کو انوائٹ کیا تھا گزشتہ روز کہ وہ ان کے پاس آئیں رائے ونڈ میں اور وہاں پر ملاقات کریں، تو اس کے بعد دونوں جماعتیں جو ہیں ان کے جو سینئر لیڈر ہیں وہ بلاول کے ساتھ وہ بھی وہاں پہ رائے ونڈ میں پہنچے اور پھر ملاقات ہوئی ان کی آپس میں۔ اس کے بعد مریم کی اور بلاول کی آپس میں ون آن ون ملاقات بھی ہوئی جو کہ کافی دیر تک جاری رہی، اور اس کے بعد پھر دونوں جماعتوں کی طرف سے ایک اعلامیہ جو ہے وہ جاری کیا گیا۔ اس اعلامیہ میں جو زیادہ تر چیزیں ہیں وہ کچھ ایسی نئی نہیں ہیں کہ جو پہلے وہ نہیں کہتے رہے، وہی چیزیں ہیں کہ انہوں نے حکومت کی پالیسیوں کو تنقید کا نشانہ بنایا، انہوں نے بجٹ کو تنقید کا نشانہ بنایا، اس کے علاوہ انہوں نے جو ان کا ماننا ہے کہ نیب جو ہے اس کے ذریعے حکومت جو ہے وہ حزب اختلاف کی جماعتوں کو سیاسی انتقام کا نشانہ بنا رہی ہے، اس کو تنقید کا نشانہ بنایا. لیکن جو چیزیں پہلی دفعہ سامنے آئی ان میں یہ تھی کہ ان کا یہ کہنا تھا کہ وہ ان تمام جو سفارشات جن کے اوپر انہوں نے اتفاق کیا ہے اس میٹنگ کے دوران، اس کو وہ اپنی قیادت کے ساتھ ڈسکس کریں گے اور اس کے بعد وہ اس کے اوپر فائنل ایک لائحہ عمل جو ہے وہ بنائیں گے. اور اس میں انہوں نے یہ بھی کہا کہ وہ جو مختلف سیاسی جماعتیں ہیں ان سے بھی بات کریں گے، چاہے وہ حزب اختلاف کے اندر ہوں اور چاہے وہ ایسی جماعتیں ہوں جو کہ اس وقت حکومت کے ساتھ الائنس کے اندر ہیں.
ایک اے پی سی بھی متوقع ہے تمام سیاسی جماعتوں کی جانب سے اپوزیشن کی. آپ کو لگتا ہے کہ مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کا جو بیانیہ ہوگا وہ مشترکہ ہوگا اے پی سی میں؟
جو یہ اعلامیہ جاری کیا گیا آج کی میٹنگ کے بعد، اس کے بعد کچھ تاثر اس قسم کا مل رہا ہے کہ شاید وہ اس کے اوپر اتفاق کرنے میں کامیاب ہو جائیں، کیونکہ انہوں نے یہ لکھا ہے کہ وہ جو مولانا فضل الرحمان اے پی سی بلانا چاہ رہے ہیں اس میں بھی وہ یہی جو ایجنڈا ہے اس کو لے کر جائیں گے. تو اس سے یہ اشارہ تو مل رہا ہے کہ شاید وہ جائیں گے، اور وہ اگر جائیں گے تو وہ ایک مشترکہ ان کا پوائنٹ آف ویو ہے وہ لے کر جائیں گے، کیونکہ گزشتہ کچھ روز سے پیپلز پارٹی اور نون لیگ دونوں یہ کوشش کر رہے ہیں کہ وہ کچھ سرٹن جو پوائنٹس ہیں ان کے اوپر اگری کر کے اور ایک مشترکہ لائحہ عمل بنا لیں.
عمر دراز ملاقات کی تفصیل ہمیں دے رہے تھے. اسی معاملے پر ہماری ساتھی آنسیہ آسیہ انصر نے تجزیہ کار آسما شرازی سے بات کی اور ان سے سوال کیا کہ کیا ماضی میں ایک دوسرے کی کڑی مخالفت کرنے والی مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی اکٹھے ہو کر حکومت کے خلاف کوئی باضابطہ تحریک چلا سکتی ہیں؟
بالکل چلا سکتی ہیں. اس کی وجہ یہ کہ ایک پرفیکٹ سیاست میں ہم کہتے ہیں ایک پرفیکٹ انوائرمنٹ جو ہے وہ ماحول ایک سیاسی وہ بن چکا ہے ایک تحریک کے لیے. اور اگر اب تحریک نہیں چلے گی تو پھر کب تحریک چلے گی؟ کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس وقت جو مہنگائی کی صورتحال ہے، جو عوام کی پریشانیاں ہیں، جو لوگوں کی ڈس اپوائنٹمنٹس ہیں، جس طرح سے لوگ تکلیف میں مبتلا ہیں، پرائس ہائیک ہے، دوائیوں کی قیمت جو ہے اس میں اضافہ ہو گیا ہے، گورننس کے بہت سارے ایشوز ہیں، اور پھر ایسے میں ظاہر ہے کہ سیاسی جو رہنما ہیں وہ بھی جیل کے اندر ہیں، تو اور پھر عدلیہ کو بھی چھیڑ دیا گیا ہے. تو میرا خیال ہے اس سے بہتر تو سیاسی جماعتوں اور خاص کر کے اپوزیشن کے لیے ماحول نہیں بن سکتا کہ وہ لوگوں کو اکٹھا کریں.
آسما، یہ تاثر کتنا درست ہے کہ اس اتحاد کی وجہ محض ان کے قائدین کی گرفتاریاں ہیں اور یہ وقتی ثابت ہوگا، ورنہ عوامی مسائل پر دونوں جماعتیں اس سے پہلے اکٹھا کیوں نہیں ہو سکیں؟
یہ تاثر ضرور بن رہا ہے، لیکن دیکھیے جب بھی کوئی تحریک شروع ہوتی ہے وہ کسی ایک نقطے سے شروع ہوتی ہے، اور وہ نقطہ جو ہے اس وقت شروع لوگوں کے پاس آ گیا، عوام کے پاس آ گیا. وہ بے شک وہ ان جو قید میں بند جو رہنما ہیں ان کے لیے نکلیں یا نہ نکلیں، لیکن وہ اپنی وجہ سے ضرور نکل سکتے ہیں، اور وہ ہے مہنگائی اور جس طرح کی صورتحال ان کو سے پاکستان کے عوام جو ہیں وہ دو چار ہیں. اور جہاں تک ان کا یہ تعلق ہے کہ یہ ان کو بھی دیکھنا پڑے گا کہ یہ صرف ان کی جو تحریک ہے اس کا نقطہ یہ نہ ہو کہ فلانے کی رہائی ہو یا فلانے کی رہائی ہو، بلکہ اس کا ایک جامع پہلو ہو اور وہ عوام سینٹرک ہو، جس کے مطابق وہ لوگوں کے جو پرابلمز ہیں، لوگوں کی جو اس وقت تکالیف ہیں، جو مہنگائی ہے، اس کو ایڈریس کریں اور ان کی وینٹیلیشن کا جو ہے وہ سبب بنے. تو یہ ایک نقطہ ہو سکتا ہے جس کے اوپر عوام ان کے ساتھ کھڑے ہو سکتے ہیں. اور خاص کر کے ظاہر ہے کہ جس طرح کا انوائرمنٹ پنجاب کے اندر بن رہا ہے، اگر پی ایم ایل این اس میں نکلتی ہے تو ان کے لیے بہت ایک بہتر فیزیبل انوائرمنٹ ہوگا کہ وہ لوگوں کو متحرک کر سکے.
آسما، یہ بھی بتائیے گا کہ کرپشن کے خلاف کارروائی کا حکومتی بیانیہ کس قدر کامیاب ہوا ہے؟
دیکھیے، جو کرپشن کا بیانیہ بنایا گیا تھا کرپشن کے خاتمے کا، میرا خیال ہے اس کے اوپر کافی حد تک ان بقول ان کے ان الزامات کے بعد ایک بڑی قیادت جو ہے وہ اریسٹ ہو چکی ہے. اب واٹ نیکسٹ، یہ ایک بہت ہی اہم سوال ہے جو کہ پوچھنا پڑے گا حکمران جماعت کو اپنے لوگوں سے، اور لوگوں کو پوچھنا پڑے گا حکمران جماعت سے کہ آپ نے جو کہا وہ کر دکھایا، جیسا تیسا آپ نے جو سیاسی رہنما تھے ان کو آپ نے جیل میں بند کر دیا، لیکن آپ کے مطابق اب جو عوام کے مسائل ہیں ان کی وہ کس طرح سے حل ہوں گے، وہ ایجنڈے پہ کب آئیں گے؟ تو اب یہ بہتر پالیسی جو پی ٹی آئی کی طرف سے ان کے جی ہم مینڈیٹ لے کے آئے ہیں کہ کرپشن کا خاتمہ کریں، تو یہ ایک پالیسی انہوں نے جو بنائی اس کے اوپر تو انہوں نے عمل درآمد کر لیا ہے. اب لوگوں کو ان سے پوچھنے کا موقع ملے گا کہ اب آپ نے جو کارکردگی دکھانی ہے، سال ہو گیا ہے تو وہ کارکردگی کدھر ہے؟ بلکہ دن بدن جو مہنگائی میں اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے، وہ آنے والے دنوں میں جو پی ٹی آئی کا ووٹ بینک ہے اس کے لیے لیے بہت زیادہ پریشانی کا باعث بن سکتا ہے, بن رہا ہے, بن چکا ہے, اور ایک جو تاثر ہے حکومت کے لیے اور ان کی جو سپورٹ ہے پبلک کے اندر وہ دن بدن کمزور ہوتی چلی جائے گی اگر وہ عوام کے مسائل کو ایڈریس نہیں کرتے جو کہ سرے دست نظر نہیں آ رہا.
تجزیہ کار آسمہ شیرازی ہم سے بات کر رہی تھیں. آئی سی سی ورلڈ کپ میں انڈیا اور پاکستان آج مینچسٹر کے اولڈ ٹریفرڈ گراؤنڈ میں مد مقابل ہیں. انڈیا نے پہلے کھیلتے ہوئے پاکستان کو 337 رنز کا ٹارگٹ دیا ہے. جواب میں پاکستان نے اب تک 25 رنز بنائے ہیں اور اس کے ایک کھلاڑی آؤٹ ہوا ہے. تجزیہ کار لینا عزیز ہمارے ساتھ موجود ہیں, آج کے میچ پر انہیں سے بات کرتے ہیں. لینا, اس وقت کی سچویشن پر آپ کی رائے کیا ہے, پاکستان کس پوزیشن میں؟
دیکھیں, پاکستان نے کیونکہ پہلے ٹاس کر کے خود بیٹ نہیں کیا تو ظاہر ہے چیز کرنا پڑ رہا ہے, اور 300 سے اوپر کوئی بھی ٹارگیٹ ہو تو بہت بڑا ہوتا ہے. اس ٹورنامنٹ میں ابھی تک 250 نہیں چیز ہوئے, 250 جو ہے وہ سب سے بڑی سکسیزفل چیز ہے. تو ظاہر ہے یہ بہت بڑی چیز ہے, لیکن پاکستان کے پاس بیٹس مین ہیں اور اگر یہ عقل مندی سے کھیلیں اور بیٹس مین اپنی وکٹ کو ویلیو کریں, جب سے جب سیٹ ہو جاتے ہیں 55, 50, 48 جیسے پچھلے میچ میں, اس طرح وکٹ نہ تھرو کریں تو چیز کیا جا سکتا ہے اور یہ ممکن ہے. لیکن کیونکہ اب انہوں نے اپنے آپ کو اس سچویشن میں ڈال ہی دیا ہے, کیونکہ میں تو اس بات کو نہیں مانتی کہ بڑے میچ میں آپ اپنے آپ کو اس پریشر میں ڈالیں. ٹاس جیتیں تو ہمیشہ بیٹ کریں, لیکن اب تو کچھ نہیں ہو سکتا نا, وہ وقت تو چلا گیا.
لیکن آپ کے خیال میں کیوں پاکستان نے بالنگ کا فیصلہ کیا, کیا لوجک اس کے پیچھے؟
دیکھیں, تھوڑا سا یہ ہو سکتا ہے کہ ایک تو ڈکورتھ اینڈ لوئس ان کے بارش کی وجہ سے ان کے مائنڈ میں ہو سکتا ہے کہ اگر بارش ہوئی, بار بار بارش ہوئی, ٹارگیٹ چینج ہوتا رہتا ہے ڈکورتھ لوئس کے ساتھ, تو ان کے سامنے ٹارگیٹ ہوگا. لیکن میں اس کو بھی نہیں مانتی, کیونکہ جو پہلے اب جب ٹارگیٹ چینج ہو جاتا ہے اس کی بھی پریشر پڑتی ہے, کیونکہ وکٹس بھی وہ ہر کچھ بولوں بعد آپ کو ایک ٹارگیٹ نظر آتا ہے یا ملتا ہے ہر اوور بعد, تو اس میں آپ کو وکٹ بھی پرزرو ہونی پڑتی ہے, ایک نمبر آف رنس کا بھی ہوتا ہے کہ اتنے رن ہوں اور اتنی وکٹس گری ہوں. تو میرا خیال میں تو سب سے بہتر تو یہی ہوتا ہے کہ پریشر فری پہلے بیٹ کریں, اللہ نے آپ کو ٹاس جتا دیا تو آپ اس کا فائدہ اٹھائیں.
اور اگر بالنگ کا فیصلہ کیا بھی ہے تو پاکستان کے پاس آپ کے خیال میں کیا نئی گیند سے کھیلنے والے بالرز ہیں اتنے کہ؟
بالکل, بہت اچھا کوسچن. دیکھیں, ہمارے پاس صرف ایک نیو بال بولر ہیں عامر, دوسرے جو ہمارے دونوں فاسٹ بولرز ہیں وہاب اور حسن, وہ دونوں مڈل اوور بولرز ہیں. یا تو ہم ٹرین کریں کسی نیو بال بولر کو جو عامر کے ساتھ بال کریں, اس لیے آپ نے دیکھا کیونکہ وہ نیچرل نیو بال بولر نہیں ہے حسن, تو ان کو اتنی مار 9.5 رنس کے حساب سے مار پڑی.
ہاں, روہت شرما کی وکٹ انہوں نے لی, اس پہ شاید شائقین تھوڑے خوش ہیں ان سے, لیکن
چڑیاں چگ گئیں کھیت تو اس وقت وکٹ لینے کا کوئی خاص فائدہ نہیں تھا, 140 بنا چکے تھے وہ. تو وکٹ اگر لینی تھی تو اگر 40-45 پہ بھی روہت شرما کی وکٹ لیتے تو آپ کہتے ہیں کہ بڑی بات کی انہوں نے. تو اس وقت 9.5 کے حساب سے مار لگ چکی تھی ان کو, اس وقت وکٹ لینے کا کوئی فائدہ نہیں.
فیلڈنگ کا کتنا ہاتھ ہے ہماری آج کی پہلی پرفارمنس, پہلی اننگز کی پرفارمنس میں کچھ اچھی نہیں رہی, پہلے 10 اوورز میں بھی ہم نے اچھے چانسز ضائع کیے.
جی ہاں, وہ رن آؤٹ کا چانس بالکل سرٹن تھا, وہ ہونا چاہیے تھا. کیچ آج بہرحال مجھے خاص کوئی نظر نہیں آیا ڈراپ ہوتے ہوئے, لیکن رن آؤٹ ہو سکتا تھا, گراؤنڈ فیلڈنگ بہتر ہو سکتی تھی. لیکن وجہ پھر وہی ہے کہ آپ کے پاس دونوں نیو بال بولرز نہیں ہیں, آپ کے اسپنرز جو ہیں شاداب اچھے بولر ہیں لیکن وہ بال کو ایئر نہیں دیتے, پش کرتے ہیں.
شاہین آفریدی کو ہٹا کر ان کو کھلانے کا فیصلہ کیسا تھا؟
وہ فیصلہ صحیح تھا, لیکن انہوں نے تو 4 بولر کھلا لیے نا اسپنرز, یعنی کہ 2 پارٹ ٹائم حفیظ اور شعیب اور 2 عماد اور شاداب, تو ایسی وکٹ بھی نہیں تھی کہ 4 اسپنر کھیلیں. تو آپ شاہین کو کھلا سکتے تھے کیونکہ پچھلی میچ میں انہوں نے پہلا اسپیل تو بڑا برا کیا, لیکن سیکنڈ اسپیل میں تھوڑی سی پرانی بال کے ساتھ بڑی اچھی واپسی کی, وکٹس بھی لیں اور رن بھی کنٹین کیے. تو مجھے اب یہ لگتا ہے کہ ٹائم آ گیا کہ حسن کو ریسٹ دیا جائے یا ڈراپ کیا جائے, کیونکہ مجھے یہ محسوس ہو رہا ہے کہ
پہلے بھی کہتی رہی ہیں کہ سائیکالوجسٹ کی ضرورت ہے ٹیم میں ان کی ذہنی صحت کے لیے, فزیکل فٹنس کے علاوہ.
دیکھیں, ضروری ہے کہ آپ اسمائل کریں, گیم کو انجوائے کریں, ٹینس نہ ہو, ہر وقت سٹریس میں نہ رہیں. اور حسن علی مجھے بہت دنوں سے سٹریس میں نظر آ رہے ہیں. اب ان کی جو بھی وہ ینگ لڑکے ہیں, پتہ نہیں کون سی سٹریس ہے, لیکن یہ ہے کہ سائیکالوجسٹ ہوتا ہے اسی مقصد کے لیے ہوتا ہے کہ ہیلپ کرے پلیئرز کو.
محمد عامر کے متعلق کیا کہیں گی؟ چیمپئنز ٹرافی کے بعد ان کا سامنا ہوا ہے کوہلی سے, وکٹ بھی لی انہوں نے, 3 وکٹس لیں اوورال.
جی ہاں, بہت اچھی ان کی جا رہا ہے یہ ورلڈ کپ ابھی تک, کہ سیکنڈ ہائیسٹ بولر ہیں, آج ہو سکتا ہے فرسٹ بھی بن جائیں. بال سوئنگ بھی واپس آ گیا ہے, آج انہوں نے کوہلی کی وکٹ بھی لی اور مسلسل اچھی بولنگ کر رہے ہیں. تو پاکستان کی طرف سے وہی ایک اچھے نیو بال بولر ہیں اس وقت.
ایک کمنٹ لینا, آپ ہمیں انڈیا کی بالنگ کے حوالے سے کر دیں کہ وہ کیسا, کیا توقع رکھی جائے؟
دیکھیں, فاسٹ بولنگ آپ کے سامنے, لیکن ان کے دو جو فاسٹ جو اسپنرز ہیں انہوں نے ان کا نام رکھا چکو, تو وہ ڈینجرس بھی ہیں اور کسی وجہ سے رکھا ہے, وکٹ ٹیکنگ ہے, ایئر دیتے ہیں, اسپن کرتے ہیں, سلوئر ان دی ایئر ہیں تو بڑے ڈینجرس ہوں گے وہ. فاسٹ بولرس تو ان کے دونوں اچھے ہیں.
بہت شکریہ لینا ہم سے بات کرنے کے لیے. سربین یہاں نے اس کو پہنچا. ذرا دیر میں آپ سنیں گے کھیلوں کی خبریں اور پھر پروگرام میں دیگر موضوعات کو شامل کریں گے.
سربین سننے یا دیکھنے کے لیے ہماری ویب سائٹ bbcurdu.com پر تشریف لائیے. ہمارا ٹی وی پروگرام پیر سے جمعے تک پاکستان کے وقت کے مطابق شام 7 بجے bbcurdu.com اور bbcurdu کے فیس بک پیج پر بھی براہ راست نشر کیا جاتا ہے. آپ ہم سے انسٹاگرام پر بھی رابطہ کر سکتے ہیں. ہمیں ٹویٹر پر بھی فالو کریں. ہمارا ٹویٹر ہینڈل ہے @bbcurdu.
کھیلوں کی خبروں کے ساتھ میں ہوں نازش فیض. آئی سی سی کرکٹ ورلڈ کپ کا 22واں میچ پاکستان اور انڈیا کے درمیان مانچسٹر میں جاری ہے, جس میں انڈیا نے پاکستان ٹیم کو جیت کے لیے 337 رنز کا ہدف دیا ہے. پاکستانی ٹیم میں آج کے میچ کے لیے دو تبدیلیاں کی گئی ہیں. آصف علی اور شاہین افریدی کی جگہ عماد وسیم اور شاداب خان کو ٹیم میں شامل کیا گیا ہے. پاکستان اور انڈیا کرکٹ ورلڈ کپ مقابلوں میں اب تک 6 مرتبہ مد مقابل آ چکے ہیں اور ہر بار فتح انڈیا کا مقدر بنی ہے. اولڈ ٹریفرڈ سے ہمارے ساتھی عبد الرشید چھکور.
اولڈ ٹریفرڈ کے گراؤنڈ پر ایک پرجوش اور جوشیلے ماحول میں بھارت نے پہلے بیٹنگ کرتے ہوئے 336 رنز بنائے اور اس کے 5 کھلاڑی آؤٹ ہوئے. شاندار بیٹنگ کی ہے روہت شرما نے, 140 رنز کی اننگز کھیلی, 57 رنز بنائے راہل نے. وراٹ کوہلی کی جو اننگز ہے اس کی ایک اور خاص بات یہ ہے کہ انہوں نے اپنی اس 77 رنز کی اننگز کے دوران ون ڈے انٹرنیشنل میچوں میں اپنے 11,000 رنز بھی مکمل کیے ہیں اور وہ یہ اعزاز حاصل کرنے والے بھارت کے تیسرے بیٹسمین. درمیان میں بارش نے کچھ وقت کے لیے کھیل کو روکا تھا لیکن اوورز جو ہے وہ متاثر نہیں ہوئے. پاکستان کی بالنگ حسب معمول غیر متاثر کن اور بہت ہی مایوس کن رہی.
فیفا ویمن ورلڈ کپ کے پہلے میچ میں سویڈن نے تھائی لینڈ کو 1 کے مقابلے میں 5 گول سے شکست دے دی, جبکہ دوسرے میچ میں یو ایس اے چلی کے مد مقابل آ رہا ہے. انٹرنیشنل فرینڈلیز میں آج 5 میچز کھیلے جا رہے ہیں. نمایاں میچز میں تنزانیہ کا مقابلہ زمبابوے, موروکو کا مقابلہ زامبیا اور الجیریا مالی کے مد مقابل آ رہا ہے. برطانیہ کے ٹینس کھلاڑی ڈین ایوانز نوٹنگم چیلنج کے سیمی فائنل میں پہنچ گئے ہیں. انہوں نے جرمنی کے ڈومینک ڈپفر کو شکست دی. باکسر جوش ورنگٹن برطانیہ کرکٹ گلاہت کو آئی بی ایف کے ورلڈ فیدر ویٹ کیٹیگری میں شکست دے کر ٹائٹل کا دفاع کرنے میں کامیاب رہے ہیں.
حالات حاضرہ کا پروگرام سربین اور بی بی سی اردو سروس سے سن رہے ہیں. ایک نظر ڈالتے ہیں بی بی سی اردو کی ویب سائٹ پر. پاکستان میں سزائے موت کے قیدیوں کے حقوق کے لیے کام کرنے والی تنظیم جسٹس پروجیکٹ پاکستان کے مطابق راولپنڈی کی اڈیالہ جیل میں سزائے موت کے قیدی غلام عباس کے ڈیتھ وارنٹ جاری کر دیے گئے ہیں. غلام عباس میں ذہنی امراض میں مبتلا ہونے کی علامات پائی گئی ہیں. ذہنی مریضوں کو سزا کے متعلق قانون کیا کہتا ہے, تفصیلی آرٹیکل پڑھنا چاہیں تو وزٹ کیجیے bbcurdu.com. پروگرام میں دیگر موضوعات شامل کرتے ہیں. خیبر پختونخوا کے ضلع شمالی وزیرستان میں آج 7ویں دن کرفیو میں دن کے اوقات میں نرمی کی گئی ہے, جبکہ رات کے وقت کرفیو برقرار رہے گا. حکام کے مطابق رواں مہینے کی 7 تاریخ کو شمالی وزیرستان کے علاقے خڑکمر میں بارودی سرنگ حملے میں پاکستانی فوج کے 4 نوجوان ہلاک ہوئے تھے, جس کے بعد سے علاقے میں امن و امان برقرار رکھنے کے لیے کرفیو نافذ کر دیا گیا. تفصیل کے ساتھ نامہ نگار خدائے نور نصر.
شمالی وزیرستان کے علاقے شنخوڑہ سے دتاخیل تک کرفیو کی وجہ سے وہاں اشیاء خوردنوش کی قلت اور مقامی آبادی کو مشکلات کی خبریں آ رہی ہیں. تاہم بعض ذرائع کے مطابق 7 دن کے بعد آج کرفیو میں 1 دن کے لیے نرمی کی گئی. شمالی وزیرستان سے تعلق رکھنے والے ملک غلام نامی شخص نے بی بی سی سے بات کرتے ہوئے کرفیو کی وجہ سے لوگوں کی مشکلات بیان کی.
وہاں لوگوں کو شدید مشکلات کا سامنا ہے. ایک تو لوگوں کو اشیاء خوردنوش کی چیزیں نہیں پہنچ رہی, دوسری بات یہ کہ وہاں جو بیمار ہیں ان میں بچے اور بوڑھے شامل ہیں.
دوسری جانب گزشتہ شب پاکستان میں سوشل میڈیا پر شمالی وزیرستان میں کرفیو کے خاتمے کے لیے مہم بھی چلائی گئی اور حکام سے مطالبہ کیا گیا کہ شمالی وزیرستان میں کرفیو ختم کیا جائے, لیکن خیبر پختونخوا کے وزیر اطلاعات شوکت یوسف زئی نے بی بی سی سے بات کرتے ہوئے کہا,
لیکن نارتھ وزیرستان میں الحمدللہ صورتحال بالکل نارمل ہے, کوئی ایسی سچویشن نہیں ہے, نہ ہی کسی قسم کی کرفیو لگائی گئی ہے. یہ جو سوشل میڈیا پہ ایک مخصوص گروپ لگا ہوا ہے, یہ حکومت کے خلاف پروپیگنڈا ہے.
میں مقامی صحافی عمر وزیر کے مطابق مقامی انتظامیہ نے آج ساتویں دن ملحقہ علاقوں میں کرفیو میں نرمی کا اعلان کیا گیا ہے، تاہم آج بھی کرفیو میں نرمی نہیں کی گئی۔
اور اب وقت ہوا ہے وسعت اللہ خان کے کالم بات سے بات کا۔
اگر پہلے برس میں ہی یہ حال ہو گیا ہے کہ چھوڑوں گا نہیں ماروں گا چن چن کے، 5,000 لٹکا دو تو سب ٹھیک ہو جائے گا، زرد صحافت کا علاج گالی گھونسا اور تلوار، تو سوچئے کہ اگلے 4 برس کس طرح یہ حکومت اور پرجا گزار پائے گی۔ اگر حکمائے عزام ہی یہ نظام بے نظام اپنا لیں گے تو گلی محلوں کے لفنگے کہاں جائیں گے۔ اب تو یہ تمیز کرنا بھی دشوار تر ہوتا جا رہا ہے کہ یہ کوئی سنجیدہ تھیٹر ہے، کامیڈی ہے، بلیک کامیڈی کے ٹریجڈی، یہ تک سجھائی نہیں دے رہا کہ کون سا محاورہ منطبق کیا جائے۔ باولے گاؤں میں اونٹ آیا کہ بندر کے ہاتھ میں استرا، اوچھے کے ہاتھ میں تیتر، باہر رکھوں کے بھیتر، سونے کی چھری ملی تو مارے خوشی کے اپنا پیٹ پھاڑ لیا، یا پھر راہ میں کٹورا مل گیا تو پانی پی پی اپھارا کر لیا۔ المیہ یہ نہیں کہ کچھ پتہ نہیں، المیہ یہ ہے کہ کچھ پتہ نہیں کو بھی ظاہر یوں کیا جا رہا ہے کہ سب پتہ ہے۔ لا علمی کوئی عیب نہیں، عیب یہ ہے کہ لا علمی کو بتدریج علم کا درجہ حاصل ہو رہا ہے۔ کسی کو برا لگے کہ بھلا، مگر کڑوی حقیقت تو یہی ہے کہ حکمرانی ایسا اسپ وحشی ہے جسے نکیل ڈالنے کے لیے بے وقوفانہ مہم جوئی نہیں، صفاق عقل مندی درکار ہے۔ یکسو نگاہ کی بجائے چہار سو خبر رکھنے والی نظر کی ضرورت ہے۔ رسمی تعلیم بھلے معمولی صحیح، مگر سوجھ بوجھ غیر معمولی ہونی چاہیے، یا کم از کم یہی معلوم ہو کہ جو میں نہیں جانتا اسے سلٹانے کے لیے 9 رتنوں کے سپرد کر دوں۔ لیکن اگر آئینہ ہی راجہ کا واحد صلاح کار ہو اور درباری صرف سہولت کار، تو ایسے رجواڑے کے لیے ایک سورہ فاتحہ۔ اگر خام قسم بندی بھی کی جائے تو جناح صاحب کا دور مختصر مگر قدر اصولی و جمہوری کہا جا سکتا تھا۔ بعدس جناح بیوروکریسی کی بادشاہ گری کا دور رہا، پھر فوج کود پڑی اور ایوب خان کا دور آمرانہ مگر بنیادی صنعتی ترقی کا دور کہلایا۔ یحییٰ خان کا زمانہ انتظامی طوائف الملوکی سے عبارت تھا۔ بھٹو کا نیم جمہوری نیم آمرانہ دور تھا۔ ضیاء الحق کا ظالمانہ گرفت والا دور تھا جس میں قوم کو دولے شاہ کا کنٹوپ پہنانے کی سر توڑ کوشش ہوئی اور خاصی حد تک کامیاب بھی رہی۔ ضیاء کے بعد سے مشرف کے آنے تک کے درمیانی 11 برس کو نیم خود مختار اور نیم کٹھ پتلیانہ زمانہ کہا جا سکتا ہے۔ مشرف کا دور آدھا تیتر آدھا بٹیر تھا۔ زرداری دور قانون سازی کے اعتبار سے بہتر مگر کرپشن کے اعتبار سے ابتر۔ نواز شریف کی تیسری مدت اقتصادی اعتبار سے غنیمت مگر طرز حکمرانی کے اعتبار سے بند کمروں میں فیصلہ سازی کا دور۔ مگر موجودہ دور کو کس خانے میں رکھا جائے؟ طوائف الملوکی یا ملوکی طوائفیت یا دور ملنگی، جمہوری فستائیت، عسکری جمہوریت، یا پھر سفر درپیش ہے ایک بے مسافت، مسافت ہو تو کوئی فاصلہ نہیں۔ آپ کہہ سکتے ہیں کہ ابھی تو پارٹی شروع ہوئی ہے، ابھی سے موجودہ دور کی نپائی کیوں ہونے لگی؟ ابھی تو 2020-21-22 آئے گا، تب کہیں جا کے 2023 آئے گا۔ بات آپ کی بالکل درست ہے، مگر مجھے کیوں لگ رہا ہے کہ میں نے اپنا ہی ہاتھ تھام لیا اور کوئی قریب تھا ہی نہیں۔
زالے سرحدی پاکستانی فلم اور ٹیلی ویژن کی ایسی اداکارہ ہیں جو زیادہ تر مضبوط عورت کا کردار نبھاتی ہیں۔ آج کل وہ ایک نئے ڈراما سیریل کی سیٹ پر شوٹنگ کر رہی ہیں جو ان قریب ٹی وی سکرینز پر نظر آئے گا۔ ہماری ساتھی فیفی ہارون نے ان سے کراچی میں ملاقات کی اور اس نئے پروجیکٹ کے متعلق گفتگو کی۔
کوئی عورت تو کسی ایک مرد کی ہو سکتی ہے، لیکن کوئی ایک مرد کسی ایک عورت کا نہیں ہو سکتا۔
جالے، اس وقت آپ ایک ڈرامے پہ کام کر رہی ہیں جو ابھی تک آن ایئر نہیں ہوا ہے، مگر شاید نام قسمت ہے۔ واٹ از اٹ اباؤٹ؟
قسمت کے بہت سارے کھیل ہوتے ہیں ہر کسی کی زندگی میں،
اور کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو آپ کے ہاتھ میں نہیں ہوتی، وہی چیز سہنی ہوتی ہے جو آپ کو مل رہی ہوتی ہے اور اس سے آپ نے کچھ بنانا ہوتا ہے۔ تو اس ڈرامے کا مدعا بھی یہی ہے، جو بھی کیریکٹرز اس میں ہیں سب کا قسمت کے ساتھ کوئی نہ کوئی واسطہ ہے، اور وہ قسمت ان کے ساتھ کیا برا کرتی ہے اور کس طرح سے وہ لڑ کے اپنی چیز منوا لیتے ہیں۔
اچھا، مجھے پتا ہے کہ آپ فلاسفی اسٹوڈنٹ رہ چکی ہیں، تو آپ نے پورا پلاٹ جو ہے فلاسفائز کر دیا، کہانی کیا ہے وہ تو بتا دینا۔
ایک لڑکی کے بارے میں ہے جس نے 15-16 سال کی عمر میں بھاگ کے شادی کر لی تھی، واپس آ جاتی ہے بیکاز اس کی طلاق ہو جاتی ہے۔
ہمارے ڈراما سیریلز میں طلاق تو نہیں ہوتی؟
نہیں نہیں، اس میں ہو جاتی ہے، ٹائم بہت گزر گیا ہے، میری عمر نکل گئی، جتنی ہم ڈراموں میں دکھاتے ہیں کہ عمر۔
آپ کو 15 سال کا دکھایا گیا؟
اگر اس طرح کا کوئی سین ہوتا تو میں کبھی بھی نہیں کرتی۔ اب مجھے کبھی کچھ آفر ہوتا بھی ہے کہ اگر آپ کالج کی ہیں تو تب بھی میں منع کر دیتی ہوں کہ ہاں چلو یونیورسٹی تک تو ٹھیک ہے، کالج کی نہیں بن سکتی میں، نہ ہی میں بننا چاہتی ہوں۔ اس کی زندگی میں صرف اداسی ہے۔
مطلب ایک اور رونے دھونے والا سیریل۔
ہمیں کردار اس طرح کے ملتے ہیں جس میں وہی کسی پٹی کہانی ہوتی، کوئی چیز نئی نہیں ہوتی، لیکن جیسے میں نے کیا تھا مدھیہ ملیا کے نام سے، اور اس کا اینڈ میں نے اور ہمارے ڈائریکٹر نے مل کے پورا چینج کیا تھا بیکاز مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ ہم یہ کیوں کریں۔ ایک لڑکی کی کہانی تھی، اس کا میاں جو ہے اسے گھر سے نکال دیتا ہے، طلاق ہو جاتی ہے، تو وہ باہر نکل کے شی فائنڈز ہرسیلف، این جی او جوائن کرتی ہے، تو جب وہ خود کفیل ہو جاتی ہے، پھر اس میں اینڈ میں دکھایا تھا کہ جب وہ لڑکا واپس آتا ہے تو وہ لڑکے کے ساتھ واپس چلی جاتی ہے۔ میں نے کہا فائدہ آپ عورتوں کو کیا بتانا چاہ رہے ہیں کہ جب تک آپ صرف بلی کا بکرا بنتے رہیں گے تب تک ہی آپ کو سلام کیا جائے گا اور آپ کو سراہا جائے گا؟ اور
بڑا کم نظر آتا ہے ہمارے ڈراموں میں کہ عورت کام بھی کر رہی ہے۔ جو پرابلم ہمارے پاس آئی ہے ہمارے ڈراموں میں فرام ڈائجسٹ رائٹرز اور سو مینی ڈائجسٹ رائٹرز، کہ ایک قسم کی کہانی ہوتی ہے، وہ لڑکی گھر کی ہی ہوتی ہے، اس کی ایسپریشنز نہیں ہوتی، گھسے پٹے ڈائلاگز ہوتے ہیں۔ ایک ڈائلاگ جو میں سن کے تھک گئی ہوں وہ یہ ہے کہ فکر نہ کرو سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ کس طرح ٹھیک ہوگا کسی کو نہیں پتا۔
جب آپ کسی ڈائجسٹ رائٹر سے آپ لکھواتے ہیں تو ان کو اسکرپٹ نہیں لکھنا آتا۔ اسکرپٹ لکھنا ایک الگ چیز ہے اور ناول لکھنا ہے کمپلیٹلی الگ چیز ہے۔
کیا یہ نہیں ہو سکتا کہ جو ہمارے آرٹسٹ ہیں کچھ اس میں یکجہتی بھی ہو کہ بھائی اس قسم کے رول ہم نے نہیں کرنے؟
چیف ایموشن میں نے جو فیل کیا ہے لائف میں اب تھوڑا کم ہو گیا ہے، وہ ہے غصہ۔ تو جب میں اس قسم کے کردار کرتی تھی تو مجھے ایک ڈفرینٹ پہلو نظر آتا تھا کہ لوگ اس طرح کے بھی ہوتے ہیں، تو مجھے بہت مزہ آتا تھا کہ ہاں اس طرح کی لڑکیاں ایگزسٹ کرتی ہیں، میں بالکل ریالٹی کی عکاسی کر رہی ہوں۔ لیکن پھر میں نے دیکھا ہے کہ یہ ریپیٹیشن ہی ہو گئی ہے۔ مطلب اگر لڑکی رو بھی رہی ہے تو ضروری ہے کہ وہ ہر وقت وکٹم ہو کے ہی روئے؟ وہ غصے میں بھی رو سکتی، کیونکہ میں تو روتی ہوں، مجھے تو خوشی ہوتی ہے تب بھی روتی ہوں، میرا ایکسپریشن ہے رونا، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ ہر وقت اس کو وکٹمائز ہی کیا جائے۔ میں نہیں کر سکتی بار بار وہی ایک ہی چیز۔ لو ٹرائنگل اگر میں نے ایک دفعہ کر لیا اس کے بعد میں نہیں کرنا چاہوں گی وہی لو ٹرائنگل۔
مگر ہمارے ڈراموں میں تو یہ ہوتا ہے نا کہ وہ پہلی بیوی کی باز ہوتی ہے اور پھر وہ کہتی ہے اپنے میاں سے کہ تم دوسری شادی کر لو۔
میں بالکل بھی برداشت نہ کروں اپنی زندگی میں اگر کوئی اس طرح سے میرا میاں مجھے کہے کہ مجھے شادی کرنی ہے اور کسی کو لے کر آنا۔
تو آپ کو خود کہنا ہوگا نا اگر آپ پاکستانی ڈرامے میں ہوں کہ آپ دوسری بیوی لے آئیں۔
ایک میرا پلے تھا من پیاسا، جس میں میں جرنلسٹ تھی، فیمنسٹ اور بہت اسٹرانگ ہیڈڈ ہوں، اور میرے پاس ایک لڑکی کام کرنے کے لیے آتی ہے، چھوٹا سا سین تھا، اور اس ملازمہ کو میں دیکھتی ہوں، میں کہتی ہوں کہ تم مجھے بڑی نازک سی لگتی ہو اور اپنا دفاع نہیں کر سکتی، تو کیوں نہ تم شادی کر لو اور کوئی آدمی تمہارا خیال رکھ لے۔ میں نے کہا کہ میرا کیریکٹر آپ نے پورا شروع سے لے کے آخر تک بنایا ہوا ہے، میں لوگوں سے لڑ رہی ہوں، میں پالیٹیشنس کو سنا رہی ہوں، اور سڈنلی میں اس طرح کی بات کروں گی؟ میں نے نہیں کی، میں اڑ گئی، میں نے وہ کیریکٹر ہی پورا چینج کر دیا۔ ایز جالے سردی نہیں بول رہی میں تو کبھی بھی نہ کہوں، لیکن جو کردار آپ نے مجھے دیا ہے کرنے کے لیے، وہ جرنلسٹ جو کہ فیمنسٹ ہے اور فلانا ہے اور وہ وائس اٹھاتی ہے، ویمن امپاورمنٹ کی بات کرتی ہے، وہ ایک لڑکی کو یہ کہہ رہی ہے
سر بین یہاں اختتام کو پہنچا۔ آج پروگرام کے ایڈیٹر تھے عبید ملک، پروڈیوسر شمشاد آفریدی اور اسٹوڈیو مینیجر عامر صدیق۔ نازش ظفر اور سربین کی پوری ٹیم کو اجازت۔ جاتے جاتے خبروں کا خلاصہ سنیے 700 ہل سے۔
مسلم لیگ نون کی نائب صدر مریم نواز کی دعوت پر پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری آج جاتی عمرہ گئے۔ ملاقات کے بعد جاری ہونے والے مشترکہ اعلامیہ کے مطابق دونوں رہنماؤں نے اتفاق کیا کہ ملک کو اقتصادی تباہ حالی کی گہری دلدل میں دھکیل دیا گیا ہے۔ پاکستان فوج کے شعبہ تعلقات عامہ کے مطابق فوج میں لیفٹیننٹ جنرلز کی تقرریاں اور تبادلے کیے گئے ہیں۔ لیفٹیننٹ جنرل فیض حمید کو ڈی جی آئی ایس آئی تعینات کر دیا گیا ہے۔ میکسیکو نے کم سے کم 700 تارکین وطن کو حراست میں لے لیا ہے جن کا تعلق وسطی امریکہ سے تھا۔ گزشتہ ہفتے صدر ٹرمپ نے کہا تھا کہ اگر میکسیکو تارکین وطن کو روکنے کے حوالے سے کوئی ٹھوس اقدامات نہیں کرتا تو میکسیکن اشیاء پر 5% ٹیرف لگا دیا جائے گا۔ صدر ٹرمپ نے لندن کے میئر صادق خان کو ایک مرتبہ پھر تنقید کا نشانہ بنایا ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ برطانیہ کے دارالحکومت لندن کو وہ تباہ کر رہے ہیں۔ یہ بی بی سی اردو سروس ہے۔